نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. میرے محترم بزرگو اور معزز دوستو، امانت سے متعلق میرا یہ بیان کئی ہفتے سے چل رہا ہے کہ قرآن کریم میں اور حدیث شریف میں امانت کس کو کہا جاتا ہے. بہت کچھ تو بیان کر چکا ہوں کہ امانت اللہ تعالیٰ کے تمام احکام جو بندوں پر اس نے لازم کیے ہیں ان کو کہا جاتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں موجود ہے. امانت حکومت کے منصب کو اور عہدوں کو بھی کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل میں بیان کر چکا. امانت اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال اور زوجہ کے حق میں زوج اور اس کی اولاد، اور زوج کے شوہر کے حق میں زوجہ اور اپنی اولاد، یہ بھی امانت ہے. یہی میرا بیان ہو رہا تھا گزشتہ مجلس میں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ امانت ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرمائی ہے، اور اس امانت کے صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس اتنا فرما دیا کہ یہ امانت ہے بس، ایسا نہیں، بلکہ اس امانت کی تفصیل اور اس کے ادا کرنے کا طریقہ بھی بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں مختصر، اور احادیث کے اندر تفصیل کے ساتھ وہ تمام طریقے آئے ہیں. مثلا بیوی ہے تو وہ شوہر کے حق میں ایک امانت ہے جو اللہ نے اس کو عطا فرمائی، لہذا اس کی رعایت رکھے اور اس امانت کا حق ادا کرے. گزشتہ مجلس میں نے عرض کیا تھا اس کے بارے میں، اور یہ حدیث شریف میں آیا ہے. اسی طریقے سے اگر عورت ہے، بیوی ہے، تو اس کے حق میں شوہر، اس کا مال اور اس کی اولاد، یہ بھی امانت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ المرأة راعية فی بیت زوجها ومسئول عن رعیته، کہ عورت اپنے شوہر کے گھر میں امین ہے، ذمہ دار ہے، یعنی اس کے مال کی، اور اسی طریقے سے اپنی عزت و آبرو کی، جو اب شوہر کی ہو گئی، اپنی عفت اور اپنی عصمت کی بھی وہ ذمہ دار ہے جو اب شوہر کی ہو گئی، تو یہ عورت اس کی ذمہ دار ہے. قیامت کے دن اس سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے اس کے اندر، کہ اس امانت کے اندر کس طریقے سے عمل کیا. اسی طریقے سے باپ سے دریافت کیا جائے گا کہ تم نے اپنی اولاد کے سلسلے میں جو ایک بڑی امانت ہم نے تم کے دی تھی کس طرح عمل کی، اس امانت کا کیا حق ادا کیا. گزشتہ مجلس میں غالباً میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جسم اور ایک روح یہ بنائی، انہی دو کے مجموعے کو انسان کہتے ہیں. خالی جسم ہو بغیر روح کے تو وہ لاش ہے جو عن قریب سڑ جانے والی، اور خالی روح ہو تو اس کو کوئی انسان نہیں کہتا کیونکہ وہ تو نظر بھی نہیں آتی. ان دونوں کے مرکب ہونے سے انسان بنتا ہے، لہذا بدن کا حق بھی ادا کرنا چاہیے اور روح کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. بالکل عقل کی بات ہے، انصاف کی بات ہے، اور وہ اس طریقے پر کہ جو چیز جتنے دن اور جتنے عرصے کے لیے ساتھ ہے اتنا ہی اس کا حق ہوگا، اور جو ہمیشہ رہنے والی ہے اس کا حق زیادہ ہو. غالباً میں نے یہاں عرض کیا تھا یا کہیں اور عرض کیا تھا اس لیے دوبارہ میں پھر عرض کرتا ہوں کہ بدن تو ختم ہو جائے گا، 60 سال 70 سال 100 سال 150 سال تک دنیا میں رہے گا اور پھر ختم ہو جائے گا، یا تو مٹی میں مل جائے گا یا کافروں اور ہندوؤں کی طرح اسے جلا دیا جائے گا یا اور کچھ طریقہ اختیار کیا جائے گا. بہرحال جس بدن جو ہے ختم ہو جائے گا، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، لیکن یہ روح جو ہم میں سے ہر ایک کے اندر ہے جب تک اللہ کا حکم ہے یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ مرنے والی نہیں ہے، اس پر فنا نہیں آئے گی. یہ روح ہمارے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے بھی موجود تھی، یعنی عالم ارواح میں، جیسا کہ قرآن کریم کی آیت میں مختصر پر حدیث شریف میں بہت تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی پشت سے پیدا ہونے والی تمام ارواح کو باہر نکال لی. غیظ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم، کہ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم اور حضرت آدم کی صلب سے تمام روحوں کو باہر نکال لیا، یعنی ان کے پیدا ہونے سے اور ان کے اندر روح پھونکنے سے پہلے، اور ان سے پھر عہد لیا، الست بربکم، ان روحوں سے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، بتاؤ. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھا تو سب خاموش تھے، کسی نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری مرتبہ پھر اور کسی نے کوئی جواب نہ دیا. تیسری مرتبہ پھر پوچھا الست بربکم، تو سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ بے شک اور یقیناً آپ ہمارے رب. جب آپ نے یہ جواب دیا تو تمام انبیاء کرام، تمام انسان جتنے بھی اس وقت تھے، قیامت تک پیدا ہونے والے، سب نے یہ جواب دیا، گویا اقرار کر لیا سب نے اسی دن میں کہ آپ ہمارے رب ہیں، ہمارے پروردگار ہیں، اسی دن میں اقرار کر دیا. اور اسی اقرار کی بنا پر مواخذہ بھی ہوگا، اگرچہ یاد نہ ہو دنیا میں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یاد دلا دیا ہے، قرآن کریم میں یاد دلا دیا ہے. اس لیے اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ایسی چیز جو ہمیں معلوم نہ تھی اس پر کیسے مواخذہ ہوگی. یاد دلا دیا قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے. تو یہ ارواح اس وقت بھی تھی جب ہمارا اس دنیا میں کوئی وجود بھی نہ تھا، پھر یہ ارواح اپنے اپنے وقت پر، یہ روحیں اپنے اپنے وقت پر دنیا میں آتی رہیں. اس زمانے میں ہم اور آپ ہیں اور تمام دنیا میں بھرے ہوئے زندہ انسان، لیکن جب مر جائیں گے تو ہمارا بدن تو خاک میں مل جائے گا، روح ہماری باقی رہے گی، یہاں سے منتقل ہو جائے گی اور عالم برزخ میں پہنچ جائے گی، وہاں پر رہے گی قیامت تک. پھر جب قیامت قائم ہوگی تو روح کے اوپر تھوڑی سی بے ہوشی تاری ہو جائے گی، مرے گی نہیں، موت نہیں آئے گی، تھوڑی بے ہوشی تاری ہو جائے گی. جب سور پھونکا جائے گا تو اس کی دہشت سے تھوڑی سی بے ہوشی تاری ہو جائے گی، وہ بے ہوش رہے گی جب تک اللہ چاہے. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا جبکہ میدان حشر قائم ہوگا، تو یہ بھی پھر اپنے حال پر آ جائے گی. میدان حشر میں بھی وہی روح ہے جو ہمارے پاس اس دنیا میں، قبر میں بھی وہی روح جائے گی جو ہمارے ساتھ اس دنیا میں. حشر کے تمام مناظر اور تمام چیزوں کو یہی روح دیکھتی رہے گی اور برداشت کرتی رہے گی جو یہ دنیا میں ہمارے ساتھ. پھر انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی محض اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں بھیج دیں گے تو وہ روح ہمارے ساتھ ہوگی کہ جو اس دنیا میں تھی, اور کافروں کو جہنم میں بھیجیں گے تو وہ روح ان کے ساتھ ہوگی جو دنیا میں تھی. روح مرنے والی نہیں, روح ہمیشہ کے لیے, اور جنت میں تو موت ہے ہی نہیں جس طرح جہنم میں نہیں. تو یہ روح جو ہمیشہ کے لیے ہے, آدمی گن نہیں سکتا, شمار نہیں کر سکتا کہ یہ روح کب تک باقی رہے گی. ظاہر ہے اس لیے اس کا حق بھی زیادہ ہوگا. آپ اس کو اس مثال سے سمجھیں جو قرآن کریم کے اندر جا بجا آیا ہے کہ آپ سفر پر جا رہے ہیں لاہور تک, راستے میں کچھ رفیق سفر مل گئے اجنبی. ایک تو ان کے ملنے سے اور رفاقت کی وجہ سے ایک حق آپ کے اوپر ہو گیا, ایک تو یہ رفیق ہے, ایک وہ ہے کہ جو آپ کے پڑوس میں مکان کے ساتھ مل کر رہتا ہے ہمسایہ. ان دونوں میں کس کا حق زیادہ ہے آپ خود بتائیے. اور ایک اس کے بعد وہ ہے جو گھر کے اندر آپ کی تربیت میں رہتا ہے, کس کا حق زیادہ ہے؟ ظاہر ہے کہ جو رفیق سفر ہے اس کا اتنا حق نہیں, اگرچہ کچھ ہے, کہ جتنا حق اس کا ہے کہ جو ہمارے ساتھ گھر کے متصل رہتا ہے. اور پھر جو ہمارے گھر کے اندر رہتا ہے اس کا حق اور زیادہ ہے. تو جتنی مدت زیادہ ہوگی اتنا ہی حق زیادہ ہوتا چلا جائے گا. یہ 100 سالہ بدن جو ہمارے ساتھ 100 سال تک رہا, اس کا حق اتنا نہیں ہوگا کہ جتنا حق ہوگا روح کا. اس لیے کہ ہماری روح ہمیشہ کے لیے ہے, یہ ایک معقول بات ہے, سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہ کوئی ایسی منطقی بات نہیں کہ جس کے اندر کوئی پیچیدگی ہو اور آدمی سمجھ نہ سکے. بالکل واضح بات ہے. جب یہ سمجھ میں آ گئی بات, تو اب بتائیے جب حق بدن کا زیادہ نہیں ہے, روح کا زیادہ ہے, اور انسان نام ہے بدن اور روح دونوں کا, تو ہماری تمام تر توانائیاں ہو جانا چاہیے روح کے لیے. تمام تر اعمال ہمارے ہو جانا چاہیے اپنی روح کے لیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اس چند روزہ ساتھ رہنے والے بدن کے بھی حقوق رکھ دی کہ تم ان کے حقوق بھی ادا کرو. تفصیلات تو اس کی بہت ہیں, اشارے سے اور جو بہت اختصار کے ساتھ عرض کیے دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس بدن کا ہمارے اوپر حق ہے, یہ ایسا ہی نہیں ہے. اللہ نے اس کے حقوق رکھے ہیں. اس کو عرب میں قرآن و سنت میں حقوق نفس کہا جاتا ہے. یہ بدن کے حقوق ہے, بدن کے ظاہری اعضا کے بھی اور اندرونی اعضا کے بھی, ان کے حقوق ہیں. چنانچہ بدن کا حق ایک یہ ہے کہ اس کو تمام مضر چیزوں سے بچانا واجب اور ضروری ہے بندے پر, لازم ہے. ضرر والی چیزوں سے بچانا ضروری ہے. سردی لگ رہی ہے, ضرر پہنچے گا, کپڑے اللہ نے دیے ہیں, ضروری ہے کہ استعمال کریں. بھوک لگ رہی ہے, اگر اس کو نہ مٹایا گیا تو ضرر پہنچے گا, نقصان پہنچے گا, اور اللہ نے کھانے کو بھی دیا ہے, ضروری ہے کہ وہ کھائے. پیاس لگ رہی ہے, ضروری ہے کہ وہ پانی پیے اور تشنگی کو مٹائے. یہ حقوق بدن ہے. اسی طریقے سے اس بدن سے اتنی محنت نہ لی جائے کہ جو ناقابل برداشت ہو, یہ بھی اس کا حق ہے اور لازم ہے. مثلا بدن عام طور پر 8 گھنٹے 10 گھنٹے کام کر سکتا ہے نشاط کے ساتھ, کھلے دل سے کام کر سکتا ہے, طبیعت میں کوئی بوریت پیدا نہیں ہوگی. اگر اس سے زیادہ وہ کرتا ہے اور برداشت نہیں ہوتا تو وہ کام کرنا جائز نہیں. اگر آپ خوب سمجھ لیں آپ اس کو کتنے حقوق اللہ نے بدن پہ رکھے ہیں. اسی طریقے سے رات کو بیدار رہنا جبکہ اس سے نقصان پہنچتا ہو, یہ بھی جائز نہیں. حدیث شریف میں صاف عمان آتا ہے عبادت کرنے کی, رات کو عبادت کرنے کی جبکہ وہ ناقابل برداشت ہو جائے, ممان آتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں نیند آنے لگے, جلدی سے نماز ختم کر کے سو جاؤ. یہ بدن کا حال ہے. سو جانا بدن کا حق ہے، اس کو پورا حق ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو گے تمہاری صحت برباد ہو جائے گی، بدن میں کمزوری آ جائے گی، نظر کمزور ہو جائے گی. یہ تین باتیں آپ نے فرمائی، یہ بدن کا حق ہے. اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں ہیں، یہ تفصیل میں کہاں تک عرض کروں، بس میں نے خلاصہ بتا دیا کہ جو چیز بھی انسانی بدن کو ضرر پہنچانے والی ہے اس سے بچانا، جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے اس سے بچانا، یہ ہے حق بدن کا. اور روح کا حق کیا ہوگا؟ وہ بھی اسی طرح کہ اپنی روح کو آسودگی اور آسائش فراہم کرو، راحت و آرام فراہم کرو، اپنی روح کو بھوکا نہ رکھو، اپنی روح کو تقویت والی چیزیں پہنچاتے رہو جس سے اس کو قوت حاصل ہو. ہے تو یہ تفصیلی بات چند لفظوں میں عرض کیے دیتا ہوں. قرآن و حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر انسان کی روح دن میں 5 مرتبہ بھوک اس کو لگتی ہے، 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ اسے بھوک لگتی ہے. اور اس کی غذا ہے نماز اور اللہ کا ذکر. اگر وہ اس پر عمل کر لے گا تو روح جو ہے اس کی بھوک مٹ جائے گی، پیاس مٹ جائے گی، مزید اللہ کا ذکر کرے گا اس میں قوت آئے گی، طاقت پیدا ہو. اور اس کے علاوہ اور جو نوافل ہیں جیسے تہجد کی نماز ہے، اوابین ہیں، عصر سے پہلے کی 4 سنتیں ہیں، عشاء کے اندر کچھ نوافل ہیں اور اشراق ہے، چاشت ہے، یہ روح کی قوت کے لیے اور اس کو خمیرہ مرواری فراہم کرنے کے لیے. اللہ کا نام لے روح میں قوت آتی ہے، اللہ تعالی کا ذکر کریں روح میں قوت آتی ہے. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام جو ہر وقت اپنے آپ کو ذکر کے اندر مشغول رکھتے تھے، اللہ کی یاد میں مشغول رکھتے تھے، ان کی قوت روحانی بڑی زبردست ہوتی تھی. شیخ معین الدین چشتی رحمہ اللہ اجمیر والے، کتنے بڑے ولی گزرے، کیا قوت روحانی تھی ان کی. آپ نے دیکھا کہ ہندو راجاؤں کے لشکر پیچھے بھاگ جاتے تھے، یہ قوت روحانی تھی. جسمانی قوت نہیں ہوتی، جسمانی طور پر وہ بڑے نحیف کمزور ہوتے ہیں، لیکن روحانی قوت ہوتی ہے. بات دوسری طرف نکل گئی لیکن عرض کیے دیتا ہوں، جس زمانے میں یعنی 6ویں صدی ہجری میں تاتار کے حملے ہوئے اسلامی حکومت پر، جسے فتنہ تاتار کہا جاتا ہے، یہ ایک قوم تھی ترک، بڑی وحشی قوم، بڑی ظالم قوم، چین سے اوپر منگولیا وغیرہ کے علاقہ جو ہے اس کے اندر یہ آباد تھی، ان کی حکومت تھی، اپنے علاقے میں بڑی مضبوط اور مستحکم حکومت تھی. بس اسلامی حکومت سے ان کے کچھ اختلافات ہوئے اور وہ اختلافات جنگ تک پہنچ گئے. یہ وہاں سے طوفان کی طرح نکلے، سیلاب کی طرح چلے، اور اپنے علاقے سے لے کر بغداد تک تمام اسلامی ممالک کو تاخت تاراج کر دیا. ایسا کر دیا کہ کوئی ملک باقی نہ رہا جہاں حکومت نہ ہو ان کی بغداد تک، اور ایسا کر دیا کہ کسی میں طاقت نہ رہی کہ ان کا مقابلہ کر سکے. بڑے ظالم جنگ جو، اور بڑے ہی یہ کہنا چاہیے کہ تن من اور بڑے طاقتور لوگ تھے، ان کا مقابلہ کرنے کی کسی میں طاقت نہ تھی اس وقت. اور یہ مسلمانوں کی بدعملی کی وجہ سے ہوا، اس لیے کہ وعدہ خلافی کی تھی ایک حکومت نے ان سے، اور میرا بیان امانت کا ہی چل رہا ہے یاد رکھیں اسے، تو اس کا یہ وبال آیا اس کے ان کے اوپر. بہرحال ہو گیا، لیکن دو حکومتیں باقی تھیں، ایک حکومت مصر و شام کی حکومت واحد تھی، ایک تھی، اس مصر اور شام میں ایک ہی حکومت تھی، یہ باقی تھی، اور ان کو بھی خطرہ لگا ہوا تھا کہ ان قریب ہمارے اوپر حملہ کریں گے، لیکن اللہ نے ان کو محفوظ رکھا، اس لیے کہ مصر اور شام کی حکومتوں میں، مصر اور شام کے اندر اس وقت بڑے بڑے علماء موجود تھے، انہوں نے مسلمانوں کو دین کے راستے پر لگایا، تبلیغ کر کے اور محنت کر کے دین کے راستے پر لگایا، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے اندر جہاد کی ریو روح اور جہاد کی تربیت بھی پیدا کر دی. ایک آدھ دفعہ انہوں نے حملہ کیا لیکن اس حملے کو پسپا کر دیا گیا، تو انہوں نے خیال چھوڑ دیا. بہرحال یہ سب تاخت و تاراج کر کے واپس جا رہے تھے، ایک جگہ راستے میں انہوں نے قیام کیا، جنگل تھا، وہاں پر ان کا جو امیر تھا، نام مجھے یاد نہیں رہا، اس کا چنگیز تھا یا اور کوئی تھا، وہ یہ کام کر رہا تھا اس جگہ پڑاؤ میں کہ مسلمان مقتولین کی بوٹیاں کاٹ کاٹ کر اپنے کتوں کو کھلا رہا تھا، یہ کام کر رہا تھا. خیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ اچانک کہیں دور سے مسجد میں سے اس اذان کی آواز آئی، چونک گیا، کہنے لگا کون ہے اس میں جو یہ اذان دے رہا ہے، گرفتار کر کے لاؤ، ابھی تک اذان دی جاتی ہے یہاں پر، گرفتار کر کے لائے. خواجہ شرف الدین ان کا نام تھا، اللہ کے نیک بندے، بزرگ، مجاہدے کیے ہوئے، بدن بہت کمزور. ان کو سامنے حاضر کیا گیا، اس نے پہلے تو مذاق اڑایا، پھر کہا کہ تم نے اذان دی؟ کہ جی ہاں ہم نے اذان دی. کچھ گفتگو ہی تلخی کے اندر تبدیل ہو گئی، اس نے کہا اچھی بات ہے، کل کو تم یہاں پر آؤ اور ہمارے ایک پہلوان سے مقابلہ کرو، اگر تم نے اس کو پچھاڑ لیا اور زیر کر لیا تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے. اس نے کہا میں تیار ہوں. ایک نیک آدمی ہے، مجاہدوں میں اس کا بدن بالکل بھول چکا ہے لیکن روح زندہ ہے اور طاقت ہے. دوسرا دن ہوا، یہ پہنچ گیا، اس کی فوج میں تو سب تنو مند اور پہلوان تھے، سب سے بڑے پہلوان کو اس نے بلا لیا. بس حضرت خواجہ شرف الدین رحمہ اللہ نے اللہ کا نام لیا، اللہ اکبر کہا اور دونوں ہاتھوں سے اس پہلوان کو اٹھا کر پھینک دیا، سر سے اونچا کر کے پھینک دیا، سینے پر چڑھ کر بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ شاید اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، دوبارہ لو. تین مرتبہ اسی طریقے سے زیر کر دیا. کیا نتیجہ ہوا اس کا؟ وہ خود بھی اسلام لایا، پورا لشکر اسلام لایا. وہ سمجھ گیا یہ کوئی انسانی طاقت نہیں، یہ اور طاقت ہے. یہ طاقت کہاں سے آ گئی اس کمزور آدمی میں؟ ظاہر ہے کہ یہ طاقت ذکر اللہ سے آئی، انہوں نے اپنی روح کو اتنا توانا اور قوی کر لیا تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن میں اتنی طاقت عطا فرما دی، ظاہری طور پر بھی کہ انہوں نے اتنے بڑے پہلوان کو زیر کر لیا اور اس کو پچھاڑ دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسا ہی قصہ ہے جو حدیثوں میں آیا کہ عرب کا ایک رستم عرب تھا، رستم عرب آپ سمجھ گئے ہوں گے، آپ کے زمانے میں غالباً رکانہ نام آیا، رستم عرب تھا، آ گیا وہ مقابلے پہ، کہنے لگا کہ اگر آپ مجھے پچھاڑ دیں تو اسلام قبول کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اسے پچھاڑ دیا، اٹھا کپڑے جھاڑے، کہنے لگا کہ کچھ غلطی ہو گئی مجھ سے، دوبارہ کیجیے، دوبارہ بھی پچھاڑ دی. پھر تیسری مرتبہ دعوت دی، تیسری مرتبہ بھی پچھاڑ دیا، اسلام لے آیا، قول کا پکا تھا تو اسلام لے آیا. یہ روح، یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ یہ روح کی طاقت. تو میرا مقصود تو یہ تھا کہ حضرت روح بھی ایک چیز ہے جس کے حقوق سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں، اپنی ذات کے لیے بھی، اپنی زوجہ کے لیے بھی، اپنے اہل و عیال کے لیے بھی، اور اپنے زیر کفالت لوگوں کے لیے. اس کے حقوق سے ہم بالکل غافل ہو چکے ہیں. حقوق اس کے کیا کیا ہیں میں نے ذرا سا نقشہ کھینچ دیا کہ بھوک بھی لگتی ہے اسے, پیاس بھی اس کو لگتی, کمزوری بھی اس میں آتی ہے, بیماریاں بھی اس میں آتی ہیں, شفا بھی اس کے اندر ہوتی ہے, طاقت کی چیزیں بھی اس کے لیے موجود ہیں, دوائیں بھی اس کے لیے موجود ہیں جو قرآن و سنت میں ہیں. یہ روح کی دوائیں ہیں جو قرآن و سنت کے اندر ہیں, اس لیے اس روح کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو ہم اپنے لیے اور اپنی بیوی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے بدن کے حقوق کا تو پوری طرح خیال رکھتے ہیں. یہ امانت تو ہم نے اتنی سی ادا کر دی, لیکن یہ امانت جو دوسری ہے روح کے تحفظ کی, اس کی صحت کی اور اس کے اندر قوت اور توانائی پیدا ہونے کی, اس کی طرف ہماری توجہ نہیں رکھی, یہ بھی امانت ہے, اس کا جواب دینا پڑے گا. اللہ کے یہاں سوال ہوگا, جواب دینا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ دریافت کر لیں, ہمیں سب کو محفوظ رکھیں اللہ تعالیٰ سوال و جواب سے, بلکہ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی شفاعت سے حساب لیے بغیر ہی جنت میں داخل فرما دیں. دعا تو یہی کرنا چاہیے, کون وہاں حساب دے سکتا ہے, کون وہاں سوال کا جواب دے سکتا ہے. اس لیے دعا تو یہی کرنا چاہیے کہ حساب لیے بغیر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل فرما دیں. لیکن اگر سوال ہو گیا اور یہ پوچھ لیا اس نے کہ تم نے اپنے بچوں کے بدن کا تو بڑا خیال رکھا, اعلیٰ قسم کے لباس, بہترین قسم کی پوشاک, اعلیٰ قسم کے کھانے اور رہنے کے لیے آسائش والی جگہ, مگر جو روح ہم نے ان کے اندر رکھی تھی اس کا کیا خیال کیا, اس کا کیا حق ادا کیا, جو بھی تو امانت تھی. سوچ لیجئے اس کا جواب کیا ہوگا. تو امانت کا مطلب یہ ہے, اپنے اہل و عیال, اپنے بیوی بچے, یہ ہمارے لیے امانت ہے اللہ. اس امانت کا حق ادا کرنا ہمارے اوپر لازم ہے, اور یہ امانت کا حق صرف بدنی حقوق ادا کرنے سے نہیں ہوگا, بلکہ یہ امانت ادا ہوگی بدن اور روح دونوں کے حقوق ادا کرنے سے. دونوں کی تربیت اس طرح کی جائے کہ ان کو کوئی ضرر نہ پہنچے, جس طرح ہم بدن کی تربیت کرتے ہیں اپنے بیوی بچوں کی کہ ہر قسم کے ضرر سے بچاتے ہیں, اور اگر ضرر پہنچنے لگے تو فوراً علاج شروع کر دیتے ہیں, اسی طریقے سے روحانی تربیت بھی ان کی ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس راستے پر ڈالیں کہ جس پر عمل کر کے ان کی روح میں قوت پیدا ہو, نور پیدا ہو, بیداری پیدا ہو اور زندگی ہو. کافروں کی روح مردہ ہے, بالکل مردہ ہے, اس لیے قرآن کریم ان کو کہیں مردہ بتاتا ہے, کہیں جانور بتاتا ہے. مردہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تو بالکل مردے ہیں, آپ ان مردوں کو سنا رہے ہیں اپنی بات, یہ تو قبول کرنے والے نہیں. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَى, آپ نہیں سنا سکتے مردوں کو یہ اپنی بات, یہ کافر ہیں, کافر مردے ہیں, حالانکہ بڑے اچھی ان کی صحت ہوتی ہے لیکن مردہ. کہا قرآن نے کیوں, اس لیے کہ روح ان کی مردہ ہے. بدن اگرچہ زندہ ہے اور خوب صحت مند ہے لیکن روح مردہ ہے. مومن کی روح زندہ ہے, اب یہ اس کے اختیار میں ہے کہ اس کی زندگی کو باقی رکھتا ہے یا اس پر مردنی طاری کرتا ہے, اس کی زندگی کے اندر قوت پیدا کرتا ہے روح کے اندر, یا اس کے اندر کمزوری پیدا کرتا ہے. مومن کے اپنے اختیار کی بات. بات اب بھی یہی رہ گئی, میں تو آج آیا تھا کہ امانت کا موضوع آج ختم کر دوں گا لیکن ہو نہیں سکا. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں امانت کے تمام حقوق ادا کرنے کی اور ہر پہلو سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اب تک جو غفلتیں ہم سے امانت کے ادا کرنے میں ہو چکی ہیں, اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ان غفلتوں کو معاف فرمائے اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم حق امانت ادا کرنے کے قابل ہو جائیں اور اس پر عمل بھی شروع کر دیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو اور بال بچوں کو محفوظ رکھیں, شیطان کے شر سے محفوظ رکھیں, نفس کے شر سے محفوظ رکھیں. عصر حاضر میں جو گناہ فتنوں کی شکل میں ظاہر ہو رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے گھروں کو ان گناہوں سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں لے لیں برحمتک یا ارحم الراحمین.